शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सैयदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाह अला आदाएहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। तो हमारे इस गुनाहाने कबीरा के लेक्चर्स के सिलसिले में, मुहर्रमात के कोर्स में, जिस गुनाह का हम जिसके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे वो जालिमों की मदद करना है। तो चूंकि गुनाहगार भी जालिमों में शुमार होता है, इसलिए गुनाहगार की गुनाह के अलावा किसी और काम में मदद करने का क्या हुक्म है। तो गुनाहगार की गुनाह के अलावा किसी और काम में मदद करना, मसलन अगर कोई शराब खोर है या बेनमाजी है तो उसको कर्ज देना या बवक्ते ज़रूरत उसकी फरियाद रसी करना। बहुत से लोगों के साथ इस तरह का इत्तेफाक होता है कि इन मवारद में जिम्मेदारी को मुशख्खस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कि इन मवारद में हकूक का टकराव होता है। जैसा कि एक तरफ गुनाहों से, गुनाहगारों से लाजमी दूरी इख्तियार करने का हुक्म है, चुनांचे हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गुनाहगारों से तुरशरुई से पेश आने का हुक्म दिया है। हज़रत इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने कुछ असहाब की सरजनिश की और फरमाया, वअंतुम राजा, जब लोगों को मुआशरे में तुम्हारे साथ ये इत्तेफाक हो सकता है कि तुम में से कोई अहले बैत के मानने वाला किसी गुनाह का इत्तेकाब करे तो तुम उसे ना रोको और उससे कतई ताल्लुक ना करो और उसे तकलीफ ना दो ताकि वो अपने गुनाह को छोड़ दे और बाद मखसूस गुनाहों के बारे में बहुत सख्त रवायात हैं। जैसा कि लाली उल अखबार में रवायत है कि अगर कोई किसी बेनमाजी की रोटी के एक लुकमे या कपड़े के एक टुकड़े के बराबर मदद करे तो गोया ऐसा है कि उसने 70 पैगंबरों को कत्ल किया, जिसमें पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, और दूसरी रवायात में हज़रत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है। अगर कोई बेनमाजी की एक घूंट पानी से भी मदद करे तो गोया ऐसा है कि इसने मुझसे और तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम से जंग की। यानी मतलब ये है कि बेनमाजी पे सोशल प्रेशर थोड़ा सा वो डालना चाहिए कि वो नमाज की तरफ आए। बेनमाजी को नुकसान पहुंचाना मुराद नहीं है कि अगर कोई बेनमाजी के साथ हंसे तो गोया उसने 70 मरतबा खाना काबा को मुनज़्ज़िम किया। और दूसरी रवायात जो इस सिलसिले में वारद हुई हैं उनमें शराब खोर से मेल जोल रखने के बारे में, कतई रहम करने वाले और झूठ बोलने वाले के बारे में बहुत ज़्यादा सरजनिश की गई है। और दूसरी तरफ बहुत सी रवायात ऐसी हैं कि जिसमें मोमिन की हक की रियायत करने वाले अहले बैत के दोस्तों, सादात और पड़ोसियों और उनके अलावा दूसरे अफराद से मोहब्बत और मेल जोल को वाजिब करार दिया है। और वो रवायात सिर्फ बातकवा लोगों के साथ मखसूस नहीं है, यानी रिश्तेदारों का हक अदा करना वाजिब और कतई रहम करना हराम है। और बतौर कुली कहा जा सकता है कि अगरचे मुत्तकी ना भी हो तब भी रिश्तेदार के साथ कतई रहम हकूक़ वालदैन के बाब में गुजर चुका है कि कतई रहम और हकूक़ वालदैन हराम है। अगरचे रिश्तेदार काफिर या फाजिर हो, और सादात के बारे में भी ये रवायत आई है कि मेरी औलाद का एहतराम करो कि इनमें से साले अफराद पर खुदा की वजह से एहसान करो और बुरों पर मेरी वजह से। आले मोहम्मद علیہ السلام کے دوستوں کے بارے میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، آل محمد کو دوست رکھو اگرچہ تم فاسق ہو، اور دوست رکھو ان کو دوستوں کو چاہے وہ فاسق ہی ہوں۔ اور پڑوسیوں کے بارے میں روایت ہے کہ اگر مسلمان ہمسایہ ہے تو تم پر دو حق رکھتا ہے، اور اگر رشتہ دار ہو تو تین حق رکھتا ہے، اور اگر کافر ہو تو اس کا ایک حق یعنی ہمسائیگی کا حق پھر بھی باقی ہے۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ اہل بیت کے دوستوں کو دوست رکھا جائے، اور ان کی مدد کی جائے، اور ان کی حاجتوں کو پورا کیا جائے، چاہے وہ باتقوا نہ ہوں، اور سعادات کا احترام کرنا چاہیے۔ یا ضروری ہے کہ رشتہ داروں کے حق کی رعایت کرے اگرچہ وہ گناہگار ہوں، تو اس بنا پر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دونوں کو انجام دینا ممکن ہے تو دونوں کو انجام دے، ورنہ جو سب سے اہم ہے اس کو ترجیح دے۔ حقوق کے ٹکراؤ کی صورت میں اور کچھ ذمہ داریوں کا سامنا کرنے کی صورت میں، پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آسان ہو تو سب کو بجا لائے، اور اگر آسان نہ ہو اور مجبور ہو اور ایک کو انجام دے اور دوسرے کو ترک کرے، تو دونوں میں سے اہم کو پیش نظر رکھے، یعنی ان دونوں میں سے جو شارع مقدس کے نزدیک اہم ہو اسے مقدم کرے۔ مثلا اگر ایک شخص نے روزہ واجبی رکھا ہو اور دوسری طرف بچہ پانی میں ڈوب رہا ہو، اور بچے کو نجات دلانے کا انحصار اس شخص پر اس بات پر ہو کہ یہ شخص پانی میں اپنا سر لے جائے، ایسی صورت میں دو مختلف ذمہ داریاں کہ جنہیں ایک ہی وقت میں انجام دینا اس کے لیے ناممکن ہو، اس پر عائد ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ روزے کی حالت میں پانی کے اندر سر کرنا حرام ہے، اور دوسرے یہ کہ ایک فرد کی جان بچانے کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ پانی میں سر لے جائے اور غوطہ لگائے۔ پس ایک ہی عمل جہد سے واجب اور ایک جہد سے حرام ہے۔ اس بات میں شک نہیں کہ شارع کے نزدیک روزہ توڑنے کے مقابلے میں ایک زندگی کا بچانا زیادہ اہم ہے، اور روزے کو بعد میں قضا کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس پر واجب ہے کہ پانی میں جا کے بچے کو نجات دلائے، اور یہ گناہ بھی نہیں کیونکہ اس نے شریعت کے مطابق عمل کیا اور اس کو اس کام کی جزا بھی ملی۔ کہ برائی سے روکنا اہم اور مقدم ہے، ان باتوں کو جاننے سے واضح ہوا کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا آیات و روایات کی روشنی میں واجبات خدا میں سے اس قدر اہم ہے کہ بعض واجب حقوق سے ٹکرانے کی صورت میں اس کے مقدم ہونے میں کوئی شک نہیں۔ مثلا جب ماں باپ بیٹا یا کوئی دوسرے عزیز رشتہ دار نماز نہیں پڑھتے یا کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرتے ہوں، تو اگر ان کی حالت ایسی ہو کہ اگر ان کے ساتھ نیکی نہ کی جائے یا وقت ضرورت ان کی مدد نہ کی جائے، تو وہ اپنا برا عمل چھوڑ دیں گے یا نماز پڑھنے لگیں گے، تو ایسی صورت میں نہی منکر کی روح سے واجب ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی نہ کی جائے اور نہ ہی رشتہ داروں کی مدد کی جائے۔ مثلا اگر ایک سید شراب پیتا ہے، اگر اس کے ساتھ نیکی کرنا چھوڑ دیا جائے اور اس بات کا گمان ہو کہ وہ اس وجہ سے شراب خوری چھوڑ دے گا، تو یہی صورتحال پڑوسی اور اہل بیت علیہ السلام کے دوستوں کی ہے۔ یعنی اگر نیکی کرنا نہ کرنا فائدہ مند ہو تو واجب ہو جاتا ہے کہ نیکی اور مدد نہ کی جائے، لیکن اگر نیکی اور مدد نہ کرنے سے بھی اس پر کوئی اثر نہ ہو اور وہ گناہ چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں نیکی اور مدد کرنے کی حرمت معلوم نہیں، کیونکہ گناہگار کی مدد اس وقت تک حرام تھی کہ جب مدد نہ کرنے کی صورت میں وہ بھی گناہ ترک کر دیتا ہو، یعنی نئی المنکر کے لحاظ سے حرام تھی، لیکن جب اس کی مدد کرنا نہ کرنا احسان کرنا اور نہ کرنا برابر ہو، یعنی اس پر کوئی اثر نہ ہو اور وہ گناہ کو ترک نہ کرے تو نہی عن المنکر کی روح سے احسان و امداد کا حرام ہونا ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ باتیں حرام نہیں رہتی اور کسی دوسرے پہلو سے اس کا حرام ہونا معلوم نہیں، مثلا بے نماز کی مدد کرنا جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے، اس صورت میں حرام ہوتی ہے کہ جب مدد نہ کرنا اس کی نماز پڑھنے کا سبب بن سکے، تو اگر کسی کے والدین یا عزیز نماز نہیں پڑھتے اور ان کے ساتھ نیکی نہ کرنے کی صورت میں بھی وہ نماز نہیں پڑھتے، تو ایسی صورت میں ان کی نافرمانی اور قطع رحم بدستور حرام رہے گا، یعنی اگر ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تو پھر جو ہے نا ان کے ساتھ وہ رحم کا رویہ اختیار کرنا پڑے گا اور والدین کے ساتھ فرما برداری کا رویہ اختیار کرنا پڑے گا، مراتب کا لحاظ رکھنا چاہیے، واضح رہے کہ نہی عن المنکر کی روح سے امداد اور احسان ترک کرنا باقی تمام حقوق مثلا رشتہ داروں، سادات اور پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ پر مقدم ہے، اور اس سلسلے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ صورت میں ہے کہ سب سے پہلے تو نہی عن المنکر کے واجب ہونے کی شرائط موجود ہوں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ اثر ہونے کا امکان ہو، یعنی جب تک نیکی اور مدد کو ترک نہ کیا جائے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ نہی عن المنکر میں اس کی تفصیل جو کہ آئندہ موقع پہ بیان ہوگی مراتب کا لحاظ ضروری ہے، یعنی جہاں تک ممکن ہو زیادہ آسان طریقے پر عمل کیا جائے اور زیادہ سخت طریقے سے آگے نہ بڑھا جائے، اس لیے کسی بھی ایسے موقع پر کہ جب انسان مدد اور احسان کی بدولت زیادہ جلد گناہ سے دوری اختیار کر سکتا ہو تو بے شک امداد و احسان کے ذریعے نہی عن المنکر کیا جائے، مگر مثلاً اگر کسی باپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا اور اس بات کا کبھی امکان موجود ہو کہ محبت و احسان کی بدولت جیسا کہ زیادہ تر ہوتا ہے وہ اس گناہ کو چھوڑ دیں گے، یعنی اس سے قبل کہ اس سے ناطہ توڑا جائے یا نیکی نہ کی جائے وہ نمازی بن جائیں گے، تو ایسی صورت میں نیکی اور مدد کرنا واجب ہے، کہ اس طرح خلاصہ یہ ہے کہ جس صورت میں احسان و مدد کا اس شخص کے گناہ سے کوئی تعلق نہ ہو، یعنی چاہے احسان اور مدد کی جائے یا نہ کی جائے، تو پھر اس کا حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا، لیکن بعض معاملات میں تو مدد اور احسان کرنا واجب ہے اور ان کا ترک کرنا حرام ہے، اسی طرح کہ مظلوموں کی مدد نہ کرنا، کہ یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے تھے، کہ پہلا جو گناہ کبیرہ تھا وہ یہ تھا کہ ظالم کی مدد کرنا اور اس کے ساتھ ملتا جلتا، دوسرا گناہ ہے کہ مظلوموں کی مدد نہ کرنا، وہ مظلوموں کی مدد نہ کرنا اور ان پر کیے جانے والے ظلم کی روک تھام نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، چنانچہ آمش کی روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام گناہان کبیرہ کے ضمن میں فرماتے ہیں وَتَرْكَ مَعُونَةُ الْمَظْلُومِينَ، اور مظلوم کی مدد نہ کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے، دراصل مظلوم کی مدد کرنا عملی طور پر برائی سے روکنا ہے، یعنی اگر کوئی کسی مظلوم کی مدد نہ کرے تو اس نے ایک بہت بڑے واجب الہی کو ترک کیا ہے، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے بعض حالات سے مجبور ہو کر اپنے کسی مسلمان بھائی سے پناہ لینا چاہے مگر اس کا پناہ مثلاً اس کا پناہ لینا اپنے آپ کو ظالم سے دور کرنے کے لیے ہو اور وہ اسے پناہ نہ دے اور قدرت رکھتے ہوئے اس کی مدد نہ کرے تو اس نے خود اپنے آپ سے خدا کی مدد کو دور کر دیا، یعنی خدا ہر مومن کا ولی ہے لیکن مومن کی مدد نہ کرنے والے کا خدا ولی نہیں، اور اس کے کاموں کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو مومن استطاعت رکھتے ہوئے کسی مومن کی مدد نہ کرے تو خدا اسے دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے کسی ایک کو بھی ایسی جگہ پر کہ جہاں ظالم بادشاہ کسی مظلوم کو مار رہا ہو یا ناحق قتل کر رہا ہو یا اس پر ظلم کر رہا ہو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ وہاں موجود ہونے کے باوجود اس کی مدد نہ کر سکتا ہو، کیونکہ مقام ظلم پر موجود ہونے کی صورت میں ایک مومن کیا دوسرے مومن کی مدد نہ کرنا واجبات خدا میں سے ایک واجب فریضہ تھا جو کہ ادا نہیں کیا گیا، اس لیے گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا، لیکن اگر وہ موجود نہ ہو تو اس پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ عمر بن قیس کہتا ہے کہ میں اپنے چچا کے بچے کے ساتھ بنی مقاتل کے محل میں امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا۔ بنی مقاتل امام حسین علیہ السلام کے کربرا کے راستے میں منزلوں میں سے ایک منزل کا نام ہے، وہاں پہ یہ شخص عمر بن قیس امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے ہم سے مختصر سی بات کی، فرمایا کیا تم میری مدد کرنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے کہا میں بال بچوں والا آدمی ہوں اور میرے پاس لوگوں کا مال ہے، میں نہیں جانتا کہ میری عاقبت کیا ہوگی اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کی امانت کو ضائع کروں، اور میرے چچا کے بیٹے نے بھی امام کے جواب میں یہی کہا۔ پاس امام نے فرمایا سفینۃ البحار میں یہ حدیث موجود ہے، اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے، امام حسین علیہ السلام ان کو فرما رہے ہیں، اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے تو اس بیابان سے، اس جگہ سے دور ہو جاؤ کہ کہیں تم میری آہوزاری کو سنو اور مجھے نہ دیکھو، کیونکہ اگر کوئی بھی ہماری بے کسی کی فریاد کو سنے یا ہمیں بے کسی کے عالم میں دیکھے اور ہماری مدد نہ کرے تو خدا پر لازم ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں پھینک دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سفینۃ البحار کی حدیث ہے، یہودیوں کے کسی عالم کو اس کی قبر میں اس طرح عذاب کے تازیانے مارے گئے کہ اس کی آگ قبر سے بھر گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دن اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی اور مظلوم کے پاس سے گزرا لیکن اس کی مدد نہیں کی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کی مدد کرنا ضروری ہے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، اگر ظالم ہو تو اسے ظلم کرنے سے روکا جائے، اور اگر مظلوم ہو تو ظالم سے اس کا حق لینے میں اس کی مدد کرے اور اسے ترک نہ کرے اور نہ ہی اس کے حال پر چھوڑے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بحار الانوار کی حدیث ہے، وہ مومن نہیں جو استطاعت رکھتے ہوئے اپنے مومن بھائی کی مدد نہ کرے تو بس خدا بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور دنیا و آخرت میں اس کی مدد نہیں کرتا، کہ اس طرح امام محمد باقر علیہ السلام بھی اس ضمن میں فرماتے ہیں، اگر کسی کے سامنے اس کے مومن بھائی کا عیب کے ساتھ ذکر کیا جائے اور وہ اس کی مدد نہ کرے، یعنی ممکن ہوتے ہوئے اس کی عیب کو دور نہ کرے تو خداوند عالم دنیا آخرت میں اسے بھی رسوا کرے گا۔ اس حدیث اور دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مظلومیت صرف جسم اور مال سے مخصوص نہیں، بلکہ اس کا تعلق عزت و آبرو سے بھی ہے، کیونکہ کسی مومن کی عزت اس کی جان و مال کی طرح قابل احترام ہے، جس طرح اس کا خون بہانا یا اس کا مال لینا جائز نہیں، بالکل اسی طرح اس کو بے عزت کرنا بھی حرام ہے، اور روایات میں اس بارے میں بہت سختی سے ڈرایا گیا ہے، اور جس طرح مومن کے قتل ہونے اور اس کے مال لٹنے سے بچانے میں اس کی مدد کرنا واجب ہے، اسی طرح اس کی عزت و آبرو کے حفاظت میں اس کی مدد کرنا بھی واجب ہے۔ یہ سب ہمیں ایک ایسے اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتی ہیں جو کہ ایمان کی بنیاد پہ استوار ہو، کہ اگر ہم اپنے اخلاق اور اپنا رویہ ایمان کی بنیاد پہ، خدا پہ ایمان کی بنیاد پہ استوار کریں گے تو تبھی ہم گناہان کبیرہ سے بھی بچ سکیں گے، اور تبھی اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے مزین بھی کر سکیں گے۔ ایمان کی علامتیں: گناہ انجام نہ دینا، خدا سے ڈرنا، بندگان خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، دشمنان خدا کے ساتھ سختی اور دشمنی سے پیش آنا، مومنوں کے چھوٹے موٹے اختلافات کو نظر انداز کر دینا وغیرہ ہے۔ درحقیقت ایمان اگر محبت و خلوص جیسے رابطوں سے آ رہی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ محبت ہی ہے جو میدان عمل میں ایمان کو اہمیت و ارزش بخشتی ہے۔ محبت و خلوص کے بغیر کسی تحریک کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اسلامی نقطہ نظر سے عشق و محبت کا عالی ترین عنوان محبت اہل بیت ہمارے پاس ہے۔ اس محبت کا عروج ہمیں کربلا میں روز عاشورہ دیکھنے کو ملا، کہ چند افراد پر مشتمل ایک گروہ نے تاریخ تمدن نے اہل بیت کی ایسی بنیاد ڈالی کہ آج بھی اس تاریخ تمدن کے نقوش روز بروز روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا میں رونما ہونے والے انقلاب، حکومتیں، ادارے وغیرہ اس وقت منحرف ہوتی ہیں جب ان کے اندر معنویت، ایمان، خدا سے رابطہ وغیرہ کا فقدان ہوتا ہے، کہ جب بھی اسلام کے کوئی تبدیلی یا انقلاب آتا ہے تو ہمیں انہی مقامات پر خفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں مذکورہ بالا صفات کا فقدان پایا گیا ہو۔ ہمارے اور خداوند عالم کے درمیان تعلق اور ارتباط کو غیر اہم شمار نہیں کیا جانا چاہیے، ہماری زندگی کا انحصار ہی اس رابطہ اور تعلق پر ہے۔ یہی رابطہ ہے جو دشمن سے مقابلہ کرتے وقت ہمارے دل کی ڈھارس بنا رہتا ہے، یہی رابطہ ہے جو ہمیں مومنوں سے محبت کرنے پر اکساتا ہے تاکہ ہم آپس کے اختلافات کو نظر انداز کر سکیں، یہی رابطہ ہے جو ہم سے کہتا ہے کہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر ہم حقائق کو نظر انداز نہ کریں، اپنی ذاتی غرض کی خاطر خدائی مصلحتوں کو فراموش نہ کریں، یہی رابطہ ہے جو ہمیں صراط مستقیم سے منحرف ہونے سے بچنے اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات و مسائل کو ہمارے لیے آسان کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا رابطہ و تعلق ہے جو ہمیشہ اور ہر حال میں ہمارے لیے ممکن ہے کہ اسلامی تحریکیں اور اسلامی انقلاب اور اس کی برکت سے دوسری اسلامی اقوام و ملتوں کے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ خدا پر توکل، خدا پر بھروسہ اور ذکر خدا کی وجہ سے ہے۔ اس طرف سے ہمیں کسی لمحے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے کہ اگر خدا پر بھروسہ اور توکل نہ ہوتا تو مشکل سے ہی تصور کیا جا سکتا تھا کہ کبھی اسلام بھی انسان کے اندر کوئی انقلاب یا تبدیلی لا سکتا ہے۔ اس انقلاب یا تبدیلی کی اساس اور بنیاد انسان سازی پر رکھی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں انسان سازی یعنی دل کی تعمیر اور روح کا آباد کرنا ہے۔ دنیا اگر نعمتوں اور لذتوں سے پر ہو لیکن انسان اخلاق، انسانیت اور دینداری سے آری ہو تو یہ دنیا اہل دنیا کو کچھ نہیں دے سکتی، بشریت کو آسائش اور تسکین نہیں بخشی جا سکتی کہ انسان کی آسائش کی تسکین کا سامان اس اخلاق سے فراہم کیا جا سکتا ہے جس کا سرچشمہ دین سے ہے۔ دنیا میں اگر اخلاق و معنویت اور دین نہ پایا جائے تو وہی ہوگا جس کا آج ہم دنیا کی استکباری قوتوں کے ساتھ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی استکباری قوتیں اور طاقتیں دنیا کی ایک بڑی مظلوم آبادی پر اپنے مظالم کا منہ کھولے ہوئے ہیں کہ اسلامی انقلاب کے جن بنیاد پر جن عوامل کی بنیاد پر عالم وجود میں آیا ہے کہ ان کسی ایک وجہ سے نہیں بلکہ متعدد مختلف عوامل کی بنیاد پر رونما ہوا ہے کہ اسلامی انقلاب کو سمجھنے کے لیے علمی تاریخی جامعہ شناسی اور عمیق و دقیق نگاہ کی ضرورت ہے کہ انسان آئندہ آئے اور غور و فکر کرے البتہ یہ انقلاب کن عوامل کی بنا پر رونما ہوا ایک طویل علمی بحث ہے، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے اس انقلاب کی روح اور گہرائی تک پہنچا جا سکتا ہے وہ حب خدا، الہی تکالیف کی، الہی ذمہ داریوں کی انجام دہی اور قیام، یعنی خدا کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض افراد کے ذہن میں دوسرے عوامل مثلا جنگ وغیرہ بھی آئیں، لیکن یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی انقلاب کی علتوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح کی علتیں انقلاب کے رونما ہونے میں مؤثر ہوتی ہیں، لیکن ان تمام عوامل کے پس پشت بھی ایک طاقت کار فرما ہوتی ہے اور وہ ہے روح دینی اور ذمہ داری اور اپنے وظیفہ کی انجام دہی کے احساس کی طاقت، کیونکہ ظلم و ستم سے مقابلہ، فساد سے مبارزہ اور مقابلہ، پسماندگی، فقر و جہالت سے جنگ، ان موارد میں جو رضاء الہی کا باعث بنتے ہیں۔ خداوند عالم نے بھی انسان کے لیے مختلف مقامات پر اس طرح کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اگر عنصر دینی نہ پایا جائے تو اس طرح کے عوامل سماج کے ہر طبقے میں عمیق، گہرے اور وسیع صورت میں سامنے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ایک نہ ختم ہونے والا انقلاب ہے۔ اگر عنصر دینی نہ پایا جائے تو کوئی بھی تحریک کو مختصر سے عرصے کے بعد دم توڑ دیتی ہے، لیکن اسلام ہی ہے جو کہ زندگی بخش ہے۔ چند معین افراد ایک سمت میں آگے بڑھتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، یا چند افراد اپنے اہداف تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم انہی دروس کا معاملہ لے لیں کہ یہ جو لیکچرز ہم کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں ایک ہدف اور مقصد لے کے کہ تعلیمات الہی، تعلیمات محمد والے محمد سے آگاہ اور واقف ہو جائیں تاکہ ان پہ عمل پیرا ہو سکیں، اس نیک مقصد کے تحت آگے بڑھے ہیں۔ تو اس مقصد میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، استقامت کے ساتھ اور اپنی قوتوں کو اور اپنی توجہ کو اس پہ بھرپور کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب روز قیامت، کل قیامت کے دن پیش ہوں تو اس کے روح سرخ روح ہو سکیں۔ اور اسی طرح چند دیگر حکومت اور جاہ و حشم میں پھنس کر رہ جانے والے لوگ بے باک گروہ عیش و عشرت کا شکار ہو جاتا ہے اور دوسرا فقر و فاقہ کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جتنے مصائب اور مشکلات آتی ہیں اللہ ان سب میں ہمارا حامی و ناصر اور مددگار ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ قلیل سی عبادت کو قبول فرما لے اور ہمیں اپنے نیک و صالح اور پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے، اور ہمیں تعلیمات اسلام اور تعلیمات اسلام حقیقی کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔